اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آج کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور نور کے اجالوں تک لے جانے کے لیے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا جن کا کام انسان کی دنیاوی ہدایت اور اخروی ہدایت ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جن کا آج روز ولادت ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی گفتار کے بارے میں، انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد کس طرح سے امت کی رہنمائی کی، کس طرح سے امت کی ہدایت کی، اور انہوں نے اپنے روش کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کس طرح سے امت کو نور کے اجالوں تک کا سفر کروایا۔ اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اور آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا اختر علی مشہدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ اس مہم موضوع کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔
میں آپ کا اور تمام نور الولایہ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پر آ کر امام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کر سکوں، اور امام کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں اور نور الولایہ کے تمام احباب اور ہمارے ناظرین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔
ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ چونکہ امام کا دور امامت، عہد امامت واقعہ کربلا کے بعد، یعنی امام مظلوم کربلا کی شہادت کے فوراً بعد شروع ہوا ہے، اور امامت کا عہدہ ان کے سپرد کیا امام حسین علیہ السلام نے، تو وہ کون سے اقدامات کیے امام سید الساجدین نے کہ جو اسلام کی ترویج کا باعث بنے؟
جب ہم امام کی سوانح حیات پر نگاہ کرتے ہیں تو امام نے اپنے عہد امامت میں اس ہدایت کی ذمہ داری کو مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کو اس جہالت سے نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ جو کلی طور پر ہم دیکھتے ہیں امام کے کام ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ہے کربلا کو زندہ رکھنا، کربلا کی یاد کو لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رکھنا، اور دوسرا احکامات اسلامی، اخلاقیات اور تعلیمات اسلام کو لوگوں کے درمیان میں رائج کرنا، اور اسی طریقے سے جو علماء حکومت کے ساتھ مرتبط ہیں، اس زمانے کے وہ عالم کہ جو درباری ملا کے نام سے جانے جاتے تھے، درباری علماء کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کے ساتھ جو امام کے مبارزات ہیں وہ بھی ایک حصہ ہے امام کی سوانح عمری میں۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز کہ جو ہمیں تربیت کی صورت میں امام کے سوانح عمری میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنا ہر حوالے سے، حتیٰ کہ ہمیں امام کی زندگانی میں جو چیز واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ امام غلاموں کو خرید کرتے تھے اور پھر ان کو فروخت کرتے تھے، لیکن فقط یہ خرید و فروخت نہیں تھی بلکہ اس میں ایک تربیت کا حصہ بھی شامل تھا۔ خریدتے تھے، ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کو فروخت کرتے تھے تاکہ جب یہ بیعت امام سے نکلیں تو اسلام کا ایک مبلغ بن کے نکلے۔ یہ وہ مہم ضروری کام تھے جو امام نے اپنے عہد امامت میں انجام دیے۔
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے امام کے جو اقدامات تھے فہرستوار ناظرین کے سامنے پیش کیے۔ اچھا، چونکہ ہر نمائندہ الہی کا کام امت کو نور کے اجالوں تک لے کے جانا ہے اور جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے، اور خود سورہ جمعہ کے اندر بھی خداوند متعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء کو یا اپنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے وہ فقط یہ ہے کہ وہ آپ کا تزکیہ نفس کریں اور آپ کو کھلی گمراہی سے نکالیں۔ تو چونکہ امام بھی امام معصوم ہیں اور خدا کے نمائندے ہیں، تو امام نے کس طرح سے امت کی تربیت کی کہ ان کے اندر اخلاقیات کو عام کیا اور ان کے اندر احکامات اسلامی کو عام کیا؟
جی بالکل، امام کی سوانح حیات میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو کربلا کے بعد سے لے کر یوم شہادت تک مسلسل امام کی سیرت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ترویج دین اسلام، تعلیم اسلام کو منتشر کرنا، حتیٰ کہ احکامات اسلامی کو بھی امام نے بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ سوچنے میں اور سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ اور احکامات اسلامی نہ جانتے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ میں ایسے شواہد ہمیں ملتے ہیں اور بزرگ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے کہ احکام کی طرف لوگوں کی توجہ کم تھی. جیسے کہ مثلا انس ابن مالک سے ہمیں روایات ملتی ہے کہ وہ اپنے آخری عمر میں یہی فرماتے نظر آتے تھے، یہی کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز ہمیں معاشرے میں نظر آتی تھی ان میں سے فقط نماز جا کے بچی ہے، اور اس کی بھی حالت جو ہے دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یا مثلا ایک بار محمد ابن مسلم زہری سے یہ روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انس ابن مالک رو رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں معاشرے کی جانب دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے اسلام کے احکامات، بنیادی احکام بھی لوگوں کی جو ہے وہ نظروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے عمل سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور دوسری چیز وہ تقریباً امامت کے سلسلے میں ہمیں ہر امام میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال حج پر جانا یہ فقط ایک عبادت کو انجام دینا نہیں تھا، بلکہ اس مقام پر کہ جہاں پر تمام اسلام جمع ہو رہا ہے، تمام مسلمان جمع ہو رہے ہیں، وہاں پر احکامات اسلامی کو بیان کرنا ہے، جو شرعی احکام ہیں. اور ہمیں تاریخ میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، عام مسلمان تو چھوڑیں، جو تخت خلافت میں بیٹھے ہوئے حکمران ہوتے تھے وہ بھی احکام حج میں کہیں پر انجام دہی میں غلطی کرتے تھے، اور پھر امام ان کی اصلاح فرماتے تھے. اس طریقے سے امام نے پہلے مرحلے میں یہ سلسلہ رکھا کہ احکامات اسلامی کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ فقط احکام اسلامی، شریعت کے احکام بیان کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکٹلی امام نے لوگوں کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی ہے اپنے بیانات اور خطبات کے ذریعے کہ یہ جو سسٹم ہے حکومت کا، یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسلامی خلافت کا سلسلہ نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں گے جب تاریخ میں تو امام کے جو جمعے کے خطبات ہیں، یا جب آپ مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے اور اصحاب کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے، تو یہ چیز متعدد مقامات پر اور مسلسل امام نے فرمائی ہے، تقوی اختیار کرو. اور یہ امام کے فرمان کہ جیسے ہی آپ اس دنیا سے جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، تو آپ سے جو چیزیں پوچھی جائیں گی آپ کے خدا کے بارے میں، آپ کے نبی کے بارے میں، آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، اور آپ کے امام کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا. اس چیز کو تکرار کرنا امام کا، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بھی آ جائے کہ جو اس وقت تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلامی نظام کا نمونہ نہیں ہے، اسلام ایسے حکمران نہیں چاہتا ہے. اسی طریقے سے امام نے بیان احکامات اسلامی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے قلوب میں یہ چیز بھی زندہ کی ہے کہ ایک امام کا تصور کیسے ہونا چاہیے معاشرے.
واقعاً بہت اچھے انداز سے آپ نے واضح فرمایا، چونکہ جب بھی ممبروں پہ یا گفتگووں میں مومنین یا علماء فرماتے ہیں، بہت کم نظر آتا ہے کہ اس طرح گفتگو کے امام نے احکامات اسلامی کو بھی منتشر کیا. فقط جب بھی امام کا نام آتا ہے تو ہمارا ذہن یا تو صحیفہ سجادیہ پہ چلا جاتا ہے، یا پھر امام کا وہ اسیری والا دور، یا ایک جو اشتباہ معاشرے میں رائج ہے کہ امام غش میں تھے یا بیمار تھے واقعہ کربلا میں، اس کی طرف آ جاتا ہے. لیکن واقعہ چونکہ امام ہے، امام وقت ہے، اور خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا کے نمائندے کا اصلی ہدف لوگوں کو خدا تک لے کے جانا ہے. بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کو واضح کیا. چونکہ ہر امام چونکہ اسلام کی ترویج میں پیش ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو شخص بھی، جو ہستی بھی، جو ذات بھی اسلام کی ترویج میں پیش ہو، تو اس کے خلاف بہت سارے پروپاگنڈے، اس کے خلاف بہت ساری ایسی تحریکیں جنم لے لیتی ہیں کہ جو اس ترویج کو روکتی ہیں. چونکہ وہ یہ دور امام کی زندگی کا بہت حساس ترین دور ہے کہ واقعہ کربلا ہو چکا، اور اس کے بعد جو بنو امیہ نے تاریخ کا دارہ اپنی مرضی سے بدلا وہ بھی سب ناظرین جانتے ہیں. تو میں یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ امام نے ان علماء کے خلاف کس طرح مبارزہ کیا کہ جو دربار سے، یا یوں کہیں کہ بنو امیہ سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے تھے.
یہ تو تقریباً تاریخ اسلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں، وہ علماء کی بھی طرف سے ایک کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ حکومت کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے تن پر جامع اسلامی ہے، حکومت اسلامی کے پیش نما بنے بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے اس عمل کو صحیح ثابت کر دے اسلامی طور پر، اور اس چیز کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے علماء کی. تو ہر زمانے میں دربار میں ایسے علماء موجود رہتے ہیں کہ جو اس حکومت کو جائز اور مشروع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ یہ اسلامی اور قرآنی احکامات اور اصولوں کے مطابق حکومت ہے. لیکن جب ہم امام کی زندگی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو متعدد مقامات پر، کہیں پر بالمشافہ، کہیں پر خط لکھنے کے ذریعے، کہیں پر کسی کی طرف قاصد بھیجنے کے ذریعے، امام نے یہ پیغام پہنچا کر ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی حکومت کا نظریہ ان کے پاس نہیں ہے کہ جو ابھی تخت پر بیٹھے ہیں، وہ اصول ان کے پاس نہیں ہے کہ جو ابھی تخت پر بیٹھے ہیں، آپ کس طرح ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف کے جو تاریخ میں ثبت بھی ہے، وہ خط کہ جو امام نے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کو لکھا ہے، کہ جو بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، اور وہ حکومت اسلامی اور اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، مسلسل وہ پہلے جو ہے وہ اموی اور بعد میں سلسلہ حکومت کے مؤید میں سے رہے ہیں، ان کو امام نے وہ خط لکھا ہے جو بہت طویل خط ہے. اس کے چند الفاظ فقط میں یہاں پر ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں امام نے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے علم کو کہاں لگا رہے ہو، تم اپنے علم کو کہاں جاری کر رہے ہو. تم جانتے ہو کہ یہ جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہے یہ عادل نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے. اس طریقے سے امام نے متعدد مقامات پر، جب حج کے دوران کہیں پر ایسا کوئی واقعہ آ گیا ہے تو امام نے وہاں پر لوگوں سے مخاطب کر کے اس چیز کو بیان کیا ہے، کہیں دوران سفر اس چیز کو مولا نے بیان کیا ہے. تو امام نے اپنی زندگی کے متعدد مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے اور مبارزہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ کہ جو اس دور حکومت کے مساہے اور معیر شمار کیے جائیں.
واقعاً ایسے ہی ہے، چونکہ اگر ہم امام کی سیرت دیکھیں اور امام کا وہ پہلا خطبہ دیکھیں کہ جو دربار یزید میں امام نے دیا تھا، اس میں بھی ان خطباء کی طرف اشارہ تھا، ان علماء کی طرف اشارہ تھا کہ جن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اس خطیب کو جو اس وقت گفتگو کر رہا تھا، امام نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے لوگوں کی رضا کی خاطر خدا کی رضا کو ٹھکرا دیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی جب بھی کوئی عالم دین یا جب بھی کوئی مولانا دربار کے ساتھ منسلک ہوگا تو پھر وہ لوگوں کی، یعنی وہ دربار کی رضا کو سامنے رکھے گا، خدا کی رضا کو
حق کوئی سے وہ
دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کو بیان فرمایا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، واللہ ہم اور بھی گفتگو کرتے. آخری سوال، چونکہ یہ تربیتی حوالے سے بہت اہم ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو امام کو امام معصوم مانتے ہیں اور خدا کی طرف سے ہادی مانتے ہیں اپنے لیے، کہ جو امام کی زندگی میں ایک چیز اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بہت واضح ہے اور بہت زیادہ ہے کہ امام غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
بہت خوبصورت سوال کیا. اور جو آج کل کے دور میں اس سوال کے ذریعے اسلام پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں انسانیت کی خرید و فروش، یہ ایک غلط تصور ہے. اگر ہم تعلیم اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ غلاموں کی خرید و فروخت اسلام سے پہلے رائج تھی. اسلام کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کیا گیا ہے. ہم جب تعلیم اسلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھیں اسلام نے پہلے ان چیزوں پر کنٹرول کیا ہے، ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی ہے جن سے غلام کسی کو بنایا جاتا ہے. اس میں سے سب سے بڑا سبب جنگ. اسلام کی تمام جو بھی جنگیں آپ دیکھا کریں گے تو اسلام نے پہل نہیں کیا، اسلام ہمیشہ دفاعی صورت حال اختیار کرتا ہے. اور اس طریقے سے جو بھی غلام آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آئمہ طاہرین علیہم السلام کے اقوال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا رابطہ غلام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم فرما رہے ہیں کہ آپ کا رابطہ ایسے ہونا چاہیے جیسے وہ آپ کے گھر کا فرد ہے. اس فکر کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ چلے آئیے عبادات کی طرف. عبادات میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کے ثواب کو آپ مد نظر رکھیں. وہاں کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، غلام کو آزاد کریں اتنا ثواب، وہ صدقہ دے دیں غلام. یہ تصور کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ جو غلام ہیں ان کو آزادی مل سکے. اب آپ آتے ہیں امام چہارم کی زندگی کی طرف. ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ امام زیادہ غلام خرید کرتے تھے اور پھر ان کو آزاد کرتے تھے. حتیٰ کہ ابن طاؤس نے جو ہے اقبال میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ امام جو ہے ہر عید الفطر پر، عید غدیر پر، عید الضحیٰ پر امام غلاموں کو آزاد کرتے تھے. خرید ایک سال سے زیادہ امام کے پاس کوئی غلام نہیں رہتا تھا، لیکن امام خرید کرتے تھے. اور ایک سال رکھنے کے بعد یہ کیوں تھا؟ اس کا جو سبب تاریخ میں بھی ثبت ہے اور علماء نے بھی اس چیز کو بیان کیا، وہ ہے تربیت. اب یہ چیز جانتے ہیں کہ جو غلام ہے معاشرے میں وہ کسی اور کے ماتحت کام کرتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کوئی چیز انجام نہیں دے سکتا ہے، نہ وہ کہیں تحصیل علم کے لیے جا سکتا ہے، نہیں وہ نہ ہی وہ اپنی تربیت کے لیے کوئی کام انجام دے سکتا ہے، وہ اپنے آقا کے اوپر ہے، وہ اس کو چھوڑے گا تو وہ جائے گا۔ امام وہاں سے خرید کرتے تھے اور اس کو تربیت کرتے تھے، اسلامی احکامات کی اس کو معلومات فراہم کرتے تھے، اسلام کا صحیح چہرہ اس کو بتاتے تھے، اور ایک سال کے بعد امام اس کو آزاد کرتے تھے۔ اور تقریباً جو اعداد و شمار لکھے گئے ہیں خود ابن طاؤس میں، جن نے بھی جو اقبال میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ امام تقریباً ہر رمضان کی عید کی رات، فقط عید الفطر کی رات، امام 20 سے 25 غلام ہر سال آزاد کر، یہ فقط اس عید پر، ہر عید پر مولا، لیکن اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ غلاموں کو خرید کریں اور اپنے پاس ان کو تربیت کریں۔ اور یہ غلام آزاد ہونے کے بعد، اب یہ غلام ایک انسان نہیں جا رہا ہے، یہ ایک مبلغ اسلام بن کر جا رہا ہے، یہ بارگاہ امامت سے فیض حاصل کرنے کے بعد اب یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، یہ ایک مبلغ بن کے امام کی بارگاہ سے جا رہا ہے۔
واقعاً اگر ہم اس بات کو آج کے دور میں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں تو ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ ہم جو امام کے ماننے والے ہیں، در حقیقت ہم امام کے غلام ہیں، اور ہم نے اگر اپنی تربیت کرنی ہے تو آئمہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، خدا کے ذریعے سے، خدا کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اور یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو جس صراط مستقیم کے اوپر چلائیں وہ صراط مستقیم آئمہ کا دکھایا ہوا ہو، اس کے علاوہ جس بھی رستے پہ چلیں گے وہ ہمیں گمراہی اور انحراف کی طرف لے جائے گا۔ بہت خوب، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس نقطے کو ناظرین کے لیے اور سب کے لیے واضح کیا کہ کیوں امام غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے آج نمونہ بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس بھی ہے۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے مہمان نے بہت اچھے انداز سے اور مختصر طور پر امام سید الساجدین کی اس تبلیغ کا، اس ترویج اسلام کا اور اس کردار کا آپ کے سامنے ایک خلاصہ اور ایک ڈھانچہ پیش کیا کہ جس میں امام نے اسلام کی ترویج، کربلا کو زندہ رکھنا ہو یا پھر احکامات اسلامی کو عام کرنا ہو یا پھر لوگوں کی اخلاقیات کو درست کرنا ہو یا پھر ان علماء کے خلاف مبارزہ کرنا ہو کہ جو اس وقت دربار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یا پھر اپنے غلاموں کی، اپنے ماننے والوں کی تربیت کا وہ مرحلہ ہو، بہت ہی اچھے انداز سے انجام دیا۔ اور آج بھی یہ سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی تربیت کرے اور اپنے آپ کو خدا تک لے کے جائے اور ہدایت حاصل کرے تو امام سید الساجدین کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔